أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سورة النساء کے آغاز میں اللہ تعالی نے جو حقوق بیان کیے تھے وہ عورتوں اور بیواؤں اور یتیموں سے متعلق تھے، اور اس کے بعد پھر وراثت کے مسائل کو بیان کیا گیا تھا کہ مرنے والے کے ترکے میں رشتہ داروں میں مردوں، عورتوں اور قریبی رشتہ داروں کی وراثت کے حصوں کی تقسیم کیسے کی جائے گی. انسانی معاشرے میں جو آپس کا ربط قائم رہتا ہے جن چیزوں کی وجہ سے، وہ یہ رشتے ہیں جن رشتوں کا ذکر اس سورت کی پہلی آیت میں کیا گیا تھا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. رشتے جو تم لوگوں کے رشتے جو آپس میں بندھن کے طور پہ تمہیں ایک دوسرے سے باندھ دیتے ہیں، ان رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں کی وجہ سے انسانی معاشرے میں امن اور سکون برقرار رہتا ہے، اور ان رشتوں کا ربط آپس میں اگر ختم ہو جائے اور رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے تو معاشرہ اخلاقی اور روحانی طور پہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اب انسانی معاشرے میں جو انسانوں کے رشتے ہیں، ان رشتوں کے تقدس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں میں مردوں اور عورتوں، کیونکہ رشتہ قائم ہوتا ہے مرد اور عورت کا، جس کا ذکر اس سورت کی پہلی آیت میں تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے تمہاری اس جو انسانی نسل کا سلسلہ ہے اس کو اللہ نے چلایا. اب ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں جو ربط قائم ہوا، اس بنیاد کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ربط اور تعلق ہے، اس تعلق کو اگر بگاڑا جائے یا اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی رونما ہو تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اور اللہ تعالی نے چونکہ رشتے قائم کیے ہیں اس کے حکم سے، اس لیے اس نے اس بگاڑ کے بارے میں اس بگاڑ کے بارے میں یہ رہنما اصول بھی بتا دیے کہ انسانوں میں اگر کوئی شخص ایسی غلطی کرے اور حدود سے تجاوز کرے تو اس کے لیے ہم نے جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا اس لیے مقرر کی ہے تاکہ دوسروں کو یہ جرت نہ ہو اور یہ انسانی رشتے اسی طریقے پہ عفت اور پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ قائم دائم رہے ہیں. اس لیے یہاں یہ چیز بیان کی گئی کہ کیونکہ یہ صورت عورتوں سے متعلق ہے اور مرد اور عورت ان دونوں سے ہی بحث ہوتی ہے, اس لیے یہاں اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عورتوں میں اگر کسی عورت نے کوئی ایسا جرم کیا جو اخلاقی طور پہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کی سزا کیا ہے, اور اگر کسی مرد نے یہ جرم کیا تو اس کی سزا کیا ہے. یہ آیات ابتدائی آیات ہیں اور سورۃ النور کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے لیے جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں سورۃ النور کے آغاز میں, اس کی ایک تقسیم یہ ہے کہ یہ گناہ اگر کسی شادی شدہ سے ہو تو اس کی سزا کیا ہے, اور اگر یہ گناہ کسی غیر شادی شدہ سے ہو تو اس کی سزا کیا ہے. وہی ہم نے یہ بتایا تھا کہ آغاز میں جو سزا مقرر کی گئی تھی وہ ہلکی پھلکی تھی, بعد میں سورۃ النور کی آیات نازل کی گئیں جنہوں نے باقاعدہ شرعی سزائیں مقرر کی, اور سورۃ النور والی آیات میں سورۃ النساء والی آیات جو آج کے درس کی آیات ہیں ان کے حکم کو منسوخ کر دیا. آغاز میں یہ حکم تھا کہ واللاتی, یہ اللتی کی جمع ہے اور اللتی یہ اسم موصول ہے, یہ ایک عورت کے لیے, اللتی ایک عورت اور اللاتی کئی عورتیں, واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم, اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کریں تمہاری عورتوں میں سے, فاستشہدوا, تو گواہ لاؤ, علیہن, ان پر, اربعۃ منکم, اپنوں میں سے چار, منکم سے مراد منکم یعنی تم, اپنوں میں سے, اپنے میں سے, ہاں تم اپنے میں سے چار گواہ لاؤ. اپنے یا اپنوں سے مراد یہ ہے کہ وہ گواہ مرد ہوں عورتیں نہ ہوں, چونکہ یہ عمل قبیح اور شرمناک عمل ہے, برا عمل ہے, اس لیے اس برے عمل پر گواہ کے طور پہ اللہ تعالی نے عورتوں کو اس گواہی سے دور رکھا عورتوں کا اکرام کرتے ہوئے, اور یہ شرط لگائی کہ اس پر جو گواہ ہو وہ ایک تو یہ کہ چار ہو اور دوسرا یہ کہ وہ مرد ہو عورتیں نہ ہوں. چار گواہ اور وہ بھی مرد. یہاں ایک نقطہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی برائی اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی گناہ کو عام طور پہ اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ کسی بھی گناہ کی تشہیر سے کئی قسم کے لوگوں کو بھی اس کام میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے, اس لیے گناہ کو عام نہ کرو, بلکہ اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو تو خاموشی کے ساتھ اس کو حل کیا جائے شرعی طریقے کے مطابق. اب یہاں دو باتیں ہیں, ایک ہے کسی گناہ کا سرزد ہونا اور ایک ہے اس گناہ کرنے والے کو سزا دینا. جہاں تک گناہ کا تعلق ہے اس کی پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے, اخبارات میں تصویریں اور سنسنی خیز خبریں جیسا کہ ہمارے ملکوں میں عادت ہے, کیونکہ اخبار والے پیسہ کمانے کے چکر میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی خبر ملے کہ جو جس سے اخبار زیادہ بکے. تو جو گناہ کا واقعہ ہے اس کو نشر نہ کرو, اس کو چھپاؤ, لیکن گناہ کرنے والوں کو جب گرفتار کیا جائے اور ان کو جب سزا دی جائے تو قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ سزا کے موقع پہ لوگوں کو جمع کرو بلاؤ. سورۃ النور کے شروع میں ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب ان کو سزا دو تو مسلمانوں کی ایک جماعت کو بلاؤ, لوگ آ کے دیکھیں تاکہ اس سزا کو جب لوگ دیکھیں گے تو اس گناہ کے کرنے کی جرات اور ہمت نہیں ہوگی. لیکن اگر سزا کو نہیں دیکھیں گے گناہ کو دیکھیں گے تو گناہ کرنے کی ہمت اور جرات ہوگی, جیسا کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے. اور اس ملک میں چونکہ شرعی سزائیں نافذ ہیں, اللہ تعالی کی حدود نافذ ہیں, تو اللہ کی حدوں کے نفاذ کی برکت سے یہاں امن و امان ہے. جو جرائم رونما ہوتے ہیں اخبارات میں ان کی تفصیل نہیں آتی, جب سزا ملتی ہے تو عام چوک میں لوگوں کو جمع کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اس شخص نے چوری کی تھی اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, اس نے زنا کیا تھا اس کو سنسار کیا یا اس کو قتل کیا جا رہا ہے, اس نے قتل کیا تھا اس کے بدلے اس سے قصاص لیا جا رہا ہے. لوگوں میں جرت نہیں ہوتی کہ وہ ایسا گناہ کرے. اور ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے, چونکہ جمہوریت ہے اور یورپ کی نقالی ہے, تو یورپ میں بھی یہ ہے کہ گناہ کی باقاعدہ زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جاتی ہے کہ جس کو نہیں پتا تو وہ بھی اس گناہ کو کر لے. اور چونکہ سزا نہیں ملتی کسی کو, اس لیے کوئی ان کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. تو قرآن کا یہ اسلوب ہے. اچھا, دوسری چیز یہاں یہ بتائی کہ اب یہ گناہ جو شخص کر رہا ہے, ظاہر ہے کوئی بھی زنا کرنے والا یا بے حیائی کا کام کرنے والا وہ پاگل ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے اندر بھی اتنی تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے یہ کام نہیں کرتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ستر پوشی ہو, ستر پوشی ہو. اس لیے فرمایا کہ جب ایسا کوئی واقعہ دیکھو سنو تو چار گواہ لاؤ. اب چار گواہ کہاں سے لائیں گے؟ چار مرد آئے اور وہ, یہاں اجمال ہے, احادیث میں تفصیل ہے, ان گواہوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اس طریقے پہ دیکھا جیسے سرمدانی کے اندر جب سرما انسان اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہے تو جس طریقے پہ سرما حاصل کرتا ہے, کیا اس طریقے پہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور ایسا ممکن نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ستر پوشی ہو. ہاں, اگر کوئی عادی مجرم ہے اور باقاعدہ گندگی اور غلاظت کا کاروبار ہو رہا ہے, اس کے لیے شریعت نے الگ اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں. لیکن عام طور پہ یہاں فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو تم چار مردوں کو گواہ لاؤ. فَإِن شَهِدُوا, اگر وہ گواہی دے دیں تو سزا کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, فَأَمْسِكُوهُنَّ, ان عورتوں کو بند رکھو, فِي الْبُيُوتِ, ان کے گھروں میں, حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ وفات دے دے ان کو موت, یعنی یہاں تک کہ خاتمہ کر دے ان کا موت. او یا دوسرا راستہ کیا ہے؟ یجعل اللہ لہن سبیلا, اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. یہاں پہ دو چیزیں بیان کی, اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ آغاز میں ایسا ہوتا تھا سورۃ النور کے نازل ہونے سے پہلے, جب بے حیائی کا کام کرتے ہوئے عورتیں گرفتار کی جاتی تھیں یا ان پر گواہی قائم ہوتی تھی تو ان کی سزا یہ تھی کہ ان کو گھروں میں بند کیا جائے, یہ بھی ایک سزا ہے. اور یا ان کو ایسی حالت میں رکھا جائے کہ تمام خاندان کے لوگ ان کا بائیکاٹ کریں, اور یا انتظار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی راستہ ان کے لیے نکال دے. یہ آیات جب نازل ہوئی اور پھر جو دوسری آیت ہے اس میں یہ بتایا کہ یہ کام تو عورتوں کا تھا, لیکن اگر مرد یہ کام کریں, واللذانی, وہاں تھا واللاتی, یہاں ہے واللذانی, واللذانی اور وہ دو مرد, الذی واحد ہے مفرد اور اس کا تسمیہ ہے اللذان، واللذان یأتیانها منکم، اور وہ دو مرد جو بے حیائی کا کام کریں تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے، تو فآذوہما، ان کو اذیت پہنچاؤ، یہ سزا ہے ان کی. اب یہ اذیت کیسی ہو اس کی تفصیل نہیں ہے یہاں. فَإِن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں دونوں، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو ان کو چھوڑ دو، اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمًا، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. امام ابن کثیر نے اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ کان الحکم فی ابتداء الاسلام حتى انزل الله سورة النور فنسخها بالجلد او الرجم. یہ حکم جو عورتوں اور مردوں کے لیے ہے کہ ان کو گھر میں بند رکھو یا ان کو اذیت دو، یعنی ہلکی مار یا جو سزا بھی ہے، یہ اسلام کے آغاز میں تھا، اور چونکہ اللہ کا ارشاد تھا کہ او یجعل الله لهن سبیلا، یا تم لوگ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، یعنی کوئی مستقل واضح طور پہ سزا مقرر کر دی جائے، اس وقت تک یہ ہلکی پھلکی سزا ان کو تم دے دیا کرو، چونکہ اسلام کا آغاز اور ابتدائی دور تھا. بعد میں سورۃ النور جب نازل ہوئی تو وہاں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ارشاد فرما دیا کہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر وہ شادی شدہ نہ ہو، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو ان کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ان کو قتل کر دیا جائے. یہ سزا بعد میں نازل ہوئی، اور صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے خذوا عنی خذوا عنی، مجھ سے یہ طریقہ سیکھ لو، مجھ سے یہ طریقہ سیکھ لو. قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے اب راستہ نکال دیا ہے اس قسم کے گناہ کرنے والے عورتوں اور مردوں کے لیے. البکر بالبکر جلد مئۃ ونفی سنۃ والثیب بالثیب جلد مئۃ والرجم، 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے ملک بدر، یہ سزا ہے ان کے لیے جو کنوارے ہوں، اور جو شادی شدہ ہوں ان کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو رجم بھی کیا جائے، جس کے بارے میں فقہا کا بعض فقہا کا اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن یہ سزا بہرحال متفق علیہ ہے، 100 کوڑوں والی اور رجم والی، جس کا ذکر سورۃ النور کے آغاز میں ہے اور اس حدیث اور دوسری احادیث میں ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے. یہاں جو لفظ ہے اس آیت نمبر 14 میں، آیت نمبر 16 میں والذان یأتیانها منکم، یہاں علماء نے ایک چیز یہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد وہ مرد بھی ہیں جو عورتوں کے ساتھ بے حیائی کے کام میں شرکت کرتے ہیں، اور اس سے مراد وہ دو مرد بھی ہیں جو آپس میں دو مرد ایک دوسرے کے ساتھ جنسی عمل انجام دیتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے فآذوہما، ان کو اذیت یعنی کسی بھی قسم کی سزا تم دے سکتے ہو. لیکن احادیث میں جیسا کہ ابو داؤد اور دوسری کتب میں ہے من رأیتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، اگر تم ایسا کسی کو دیکھو تو دونوں کی سزا یہ ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، آپس میں یہ اگر معاملہ ہو، جیسا کہ یہاں ارشاد ہے والذان یأتیانها منکم، یہ علماء کا ایک قول یہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت متعلق ہے پہلی آیت سے جس میں اس بے حیائی کا ذکر ہے، یعنی زنا کے لفظ کو یہاں بے حیائی کے لفظ سے تشبیہ دیا گیا، اور فاحشہ سے مراد یہاں زنا ہی ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا. ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی شخص سے غلطی ہوتی ہے اور وہ شرعی سزا اس کو مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور شرعی سزا سے کسی طریقے پہ اگر وہ بچ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، بشرطے کہ یہ توبہ ایسی توبہ ہو جس توبہ کی شرط یہ ہے کہ اس انسان سے دوبارہ یہ گناہ نہ ہو. چونکہ ان دونوں آیات میں کبیرہ گناہوں کا ذکر تھا اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، صغیرہ گناہ وہ ہیں جو بغیر توبہ کے نیکیوں کی وجہ سے بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے جب کبیرہ گناہوں کو بیان کیا تو اس کے فوراً بعد توبہ کو اب بیان کیا جا رہا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، انما التوبۃ، بے شک توبہ علی اللہ اللہ تعالی کے ہاں، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء جو گناہ کا کام کرتے ہیں، بجہالت ناسمجھی اور غفلت میں یا جہالت اور نادانی میں، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلدی سے، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم اللہ تعالی قبول کر لیتا ہے ان کی توبہ، وکان اللہ اور اللہ تعالی ہے علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا. ولیست التوبۃ، اگلی آیت میں فرمایا ولیست التوبۃ اور ان لوگوں کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے، للذین یعملون السیئات جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا حضر سر پہ آکھڑی ہوتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک پر، الموت موت، موت سر پہ آکھڑی، قالا اور یہ کہتا ہے پھر، انی بے شک میں، تب تو توبہ کر رہا ہوں، الان ابھی، وللذین یموتون وہم کفار اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ کی گنجائش ہے جو کفر کی حالت پہ مر جائیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے، عذابا ایسا عذاب، علیمن جو دردناک ہے. یہ دو آیات ہیں جن میں توبہ کا ذکر کیا گیا، اور یہاں توبہ کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گناہ اگر نادانی سے ہو. آیت کا جو ظاہری لفظ ہے، لفظ جہالہ، یہ بتاتا ہے کہ اگر نادانی اور حماقت اور بے سمجھی اور ناسمجھی، بھول وغیرہ، انجانے میں گناہ ہو جائے، اس کی توبہ تو قابل قبول ہے، اور اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر گناہ کیا جائے تو اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو بہت ہی مشکل معاملہ ہو جاتا اور کسی کے لیے بھی توبہ کی گنجائش نہ ہوتی، اس لیے کہ انسان اکثر و بیشتر جو گناہ کرتا ہے وہ جان بوجھ کے کرتا ہے. لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم سے تابعین نے اس لفظ کا جو معنی منقول کیا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی امت کے لیے گنجائش نکل آئی، اور گنجائش یوں بھی نکلی کہ قرآن کی کثیر آیات اور بہت ساری احادیث بھی اس بات کی گواہ ہے کہ گناہ کرنے والا خواہ عمدن قصدن ہی کیوں نہ گناہ کرے، اگر وہ گناہ پہ نادم ہے صدق دل سے تو توبہ قبول ہوتی ہے. لفظ جہالہ کی تفسیر میں علماء نے صحابہ سے جو اقوال منقول کیے وہ یہ ہیں کہ جہالت سے مراد یہاں، لفظ جہالہ اس سے مراد انجان پن تو ہے، لیکن وہ انجان پن نہیں ہے کہ یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والے کی اللہ تعالی کی عظمت کے بارے میں بے خبری اور نادانی ہے. اگر کسی کو حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا مقام، اس کا علم ہو جائے تو وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں لفظ جو جہالہ آیا کہ ان لوگوں کے لیے توبہ کی گنجائش ہے جو جہالت میں گناہ کرے، انجانے میں گناہ کرے. وہ انجان پن، ایک تو اللہ کے حقیقی مقام سے بے خبر ہیں یہ کہ تم جو گناہ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی کتنا ناراض ہوتا ہے. اگر تمہیں علم ہو جائے تم کبھی کوئی نافرمانی نہ کرو، لیکن چونکہ تم بے خبر ہو، انجان ہو، اس لیے گناہ کرتے ہو. اور اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ کسی بھی گناہ کی وجہ سے تمہاری زندگی پہ، تمہارے رزق پہ، تمہاری اولاد پہ، تمہارے بدن پہ اور تمہارے انجام پہ، تمہاری موت پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، تم کبھی گناہ نہ کرو، لیکن چونکہ تم بے خبر ہو اس بے خبری کی وجہ سے گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہو. یہ ہے جہالہ کا مفہوم، واللہ اعلم. توبہ کا جہاں تک تعلق ہے، اسی کتاب ریاض الصالحین کا دوسرا باب جو شروع میں ہے، امام النووی نے لکھا اور ہم نے اس کو اس وقت پڑھا تھا جب اس کتاب کا آغاز کیا گیا تھا. امام النووی نے فرمایا تھا باب التوبہ میں، قال العلماء التوبۃ واجبۃ واجبۃ من کل ذنب، ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط، جو گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، یہ اس بندے اور اللہ کے درمیان ہے تو اس توبہ کی تین شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے، دوسرا یہ کہ اس گناہ کے کرنے پہ ندامت کا اظہار کیا جائے، تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا جائے. اور وَإِن كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعٌ، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے تو پھر چوتھی شرط بھی ہے کہ اس انسان سے معافی مانگی جائے. وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِندَ أَهْلِ الْحَقِّ مِن ذَلِكَ الذَّنْبِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ. یہ امام نے فرمایا کہ توبہ کے واجب ہونے پر قرآن اور سنت اور اجماع امت تینوں موجود ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے. اور کون ایسا مسلمان ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس سے گناہ اور نافرمانی نہیں ہوتی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے ان کی حالت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتا ہوں، جو معصوم ہے. تو وہ جو گناہ پہ گناہ کریں، ہم جیسے کمزور لوگ، تو ہمیں تو صبح و شام اور ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کرنی چاہیے. تین وہ اوقات ہیں جن سے پہلے پہلے توبہ کی جا سکتی ہے. ایک تو اس آیت میں فرما دیا، حتی اذا حضر احدہم الموت، موت سر پہ آ کھڑی ہو پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی. موت سر پہ کیسے کھڑی ہو، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے موت کا